عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں: اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا. یعنی جو ہمارا نفس ہے، ان نفس کے کیا معنی ہیں؟ حکیم الامت مجدد ملت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کے معنی ہیں مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کی وہ مراغیب، مرغوب کی جگہ مراغیب، طبیعت کی وہ رغبتیں، طبیعت کی وہ خواہش جس کی شریعت اجازت نہ دے، اس کو نفس کہتے ہیں. کیونکہ بلوچستان میں نفس کسی اور چیز کو کہتے ہیں، لہذا وہ نفس مراد نہیں ہے. ہاں، نفس سے مراد طبیعت کی وہ خواہش، قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، اس نفس سے مراد کیا ہے کہ طبیعت کو وہ خواہش کہ جس کی شریعت اجازت نہ دے. مثلا اب دل چاہ رہا ہے ایک عورت بہت حسین ہے، اب دل چاہ رہا ہے اس کو دیکھوں، یا بیوی نے کوئی غلطی کی، اب دل یہ چاہ رہا ہے کہ اس کی پٹائی لگاؤں اور اس کو مار مار کے سیدھا کر دو. شریعت کی اجازت ہے اس کو پٹائی کرنے کی؟ نہیں، بلکہ کیا، غصے کو ضبط کرے. اگر کسی نے کوئی طبیعت، کوئی بات ہماری طبیعت کے خلاف کہہ دی، اب دل چاہ رہا ہے اس کو گالیاں دوں، ماروں، اب طبیعت تو یہ چاہ رہی ہے نا. بس یہ جو طبیعت کی خواہش پیدا ہو رہی ہے، نفس کی طرف سے ہو رہی ہے. اس نفس کی جو خواہش کو، کیونکہ کہتے ہیں جی غصے پر قابو نہیں رہتا، اور جب عورت سامنے آتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس وقت بھول جاتے کہ میں عالم بھی ہوں، میں حافظ بھی ہوں، میں قاری ہوں، میں تبلیغ میں وہ وقت لگاتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت تہجد بھی پڑھتا ہوں، اس وقت بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین یاد رہتا ہے جس وقت انسان گناہ کرتا ہے. تو یہ جو نفس اس پر جو غالب ہے، نفس کی سرکشی کی وجہ سے، نفس کی سرکشی کی وجہ سے یہ ظالم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اب اس نفس کی دوا اور اس کا علاج، اللہ اکبر، میرے مرشد فرماتے کہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ امارہ بالسوء ہے، عامر نہیں امارہ ہے، عامرہ نہیں امارہ، کہ بہت برائی کا حکم دینے والا، بار بار برائی کا حکم دیتا ہے. جیسے کچھوا ہوتا ہے نا، جیسے بچھو، بچھو بچھو سانپ ڈستا رہتا ہے ہر وقت، اس کی عادت ہی ہے ڈسنے کی. میرے مرشد نے سنا ہے کہ ایک بچھو پانی میں ڈوب رہا تھا، تو کچھو نے اسے دیکھا. کچھوا جانتے ہیں نا، وہ جس کی پیخول پیٹ پر بنا ہوتا ہے، وہ اپنی گردن اس میں چھپا لیتا ہے. تو کچھو نے اسے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے، تو اس نے اس پر رحم کیا. اس نے کہا: چل میری پیٹ پر سوار ہو جا، میں تجھے دریا پار کرا دوں، آگے تشریف لائیے. ماشاء اللہ، بہت اچھے آدمی ہیں یہ. انہوں نے چوچرا نہیں کی، انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں. بہت اچھے آدمی ہیں ماشاء اللہ، آ جاؤ نا اپنی جگہ پہ. تو وہ جو بچھو ڈوب رہا تھا، تو کچھو نے اس بچھو کو اپنی پیٹ پر سوار کر لیا. اب تھوڑی دیر بعد کچھو کو محسوس ہوا کہ اس کی پیٹ پر کوئی چیز بار بار ٹکرا رہی ہے، تو اس کچھو نے بچھو سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو بچھو نے کہا کہ بات یہ کہ میری ڈسنے کی عادت ہے، تو میں ڈس رہا ہوں، ڈنک مار رہا ہوں. کچھو نے کہا: رے ظالم، میں تیرا محسن ہوں، تو ڈوب رہا تھا مر رہا تھا, میں نے تجھے مرنے سے بچایا, تو اپنے محسن کے ساتھ یہ کام کرتا. اس نے کہا معاف کرنا, میں اپنی عادت سے مجبور ہوں, لیکن میں اب وعدہ کرتا ہوں اب یہ کام نہیں کروں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, آگے بڑھے. تھوڑی دیر میں پھر وہی شروع کیا اس نے, پھر ڈنک مارنا شروع کر دیا, ڈسنا. کچھو نے پھر سمجھایا, اس نے کہا میں اب توبہ کرتا ہوں اب نہیں کروں گا. پھر یہی کیا, اب کچھو نے کہا بچھو ایسے نہیں سمجھے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے پانی کے اندر ایک ڈبکی لگائی. جب پانی میں ڈبکی لگائی تو بچھو ڈوبنے لگا. تو بچھو نے کچھو سے کہا ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں اپنی عادت سے مجبور. تو یہ نفس بھی ایسی حرکت کرتا ہے. اس ظالم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کتنے انعامات ہیں, کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے باوجود ہماری نافرمانی گناہوں کے ہمارے عیب پر, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. کتنا پردہ ہے میرے دوستو, ورنہ اگر ہماری حقیقت لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو کیا لوگ تھوکنا پسند نہیں کریں گے؟ جو ہم اپنی تنہائیوں میں حرکت کرتے ہیں لوگ تھوکنا پسند نہیں کریں گے, جوتے مارنا بھی پسند نہیں کریں گے. سور اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہمیں سمجھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا پردہ ستاری ہے, اللہ تعالیٰ نے کی رحمت کا پردہ ہے میرے دوستو, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے لوگ محبت کرتے ہیں اور نفرت نہیں کرتے. بیٹا آپ حضرات بچوں سے آگے تشریف لیں. ہاں ماشاء اللہ, آگے آ جاؤ جی. ماشاء اللہ, جو لاہور میں تھوڑی سی تو پنجابی بولنی ہوگی نا جی. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی ستاری اور پردہ کتنا ہے کہ باوجود یہ کہ ہمارا نفس کتنی برائی کا تقاضا کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ ستاری ہے. تو نفس کا مزاج کیا ہے؟ ڈسنا, ہر گناہ کی طرف یہ رغبت ڈالتا ہے. عورتوں کو دیکھو, لڑکوں کو دیکھو, فلم دیکھو, نماز مت پڑھو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, یہ کرو وہ نہ کرو. ماں کسی نے غصہ کیا, ماں باپ تک سے بدتمیزی کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ماں باپ سے اگر ماں باپ کچھ کہہ بھی دے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. یعنی اتنا تک حکم ہے, اتنا تک حکم ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے جائے تو اپنے کندھوں کو بھی ایسے نہ کرے. کیونکہ اور کچھ اور تو نہیں کہا, یوں کندھے کر دیے نہیں, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, کندھے بھی نرم رکھے. اور اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہو جس سے ہم کو تکلیف ہو تو اس تکلیف کا اثر زبان پر کیا چہرے پر بھی نہیں آنا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس حالت میں بھی اسمائلنگ فیس ہونا چاہیے. ہاں مسکراتا ہوا کہ ماں باپ نے کچھ کہا, بس ایسا ہونا چاہیے کہ چہرے سے بھی اظہار نہ ہو. فلا تقل لہما اف, اف بھی مت بولو. لیکن عالم کیا ہے, جب ہمارا ہمیں غصہ چڑھا ہوتا ہے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتے. ذرا بیوی نے کچھ کہہ دیا, پاگلوں کی طرح اس کو مارنا شروع کر دیا. یہ کوئی انسانیت ہے بھائی؟ جب بیٹی اپنی بیٹی کی شادی ہوتی ہے پھر اس کے بعد بیٹی کی داماد ہمارا پٹائی لگاتا ہے, پھر سب سے پہلے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحب بڑی ظالم نے بغیرتوں کی طرح مارا ہے اس کو. اچھا مولوی صاحب پوچھتے کیا کروں, تعویذ دے دیجئے کچھ رام ہو جائے. کبھی اپنے لیے تعویذ مانگا کہ میں پاگلوں کی طرح بیویوں کی پٹائی کرتا ہوں, اپنی بیوی کی پٹائی کرتا ہوں, بچوں کو گالیاں, بچوں کو مارنا, کبھی اپنے لیے تعویذ لیا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے کہ میں مجھے جب غصہ آتا ہے میں پاگل بن جاتا ہوں. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں غصہ بڑا چلاک ہوتا ہے, ہمیشہ کمزوروں پہ آتا ہے. کیوں بھائی, کبھی کسی سپاہی پہ غصہ آتا ہے؟ اگر وہ آدمی غصے سے ہو سپاہی پہ غصہ کرے گا؟ وہاں تو جی سر جی سر جی سر, اب سر کی سرکی بھی ہے. ارے دوست نے ایک لطیفہ سنایا نا کہ ایک آدمی, اب کہتے ہیں نا غصہ ہمیں بہت آتا ہے, تو میرے مرشد فرماتے ہیں غصہ بڑا چلاک ہوتا ہے. اب یہ نفس کی سرکشی نکالنے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے, اللہ والوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے. تو فرمائے کہ غصہ بڑا چلاک ہوتا ہے. میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں, میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ, کہ غصہ بڑا چلاک ہوتا ہے, ہمیشہ کمزوروں پہ آتا ہے. لڑا سپاہی پہ غصہ نہیں آتا, سپاہی پہ غصہ نہیں آتا, بیوی پہ غصہ آتا ہے, کمزور ہے نا. ہاں اگر کسی کی بیوی چودھری صاحب کی بیٹی ہو یا تھانے دار کی بہن ہو, ادھر اس نے کچھ کہا انہیں دھن لگایا, پھر غصہ آئے گا ایسی بیوی پہ تو پتہ چلا غصہ بڑا چلاک ہے, کمزوروں پہ آتا ہے. ایک آدمی جا رہا تھا چیئرمین کا لٹھا پہن کے, کلف والے کپڑے ایسے کر کے, اور بڑا تو بلڈنگ کے نیچے سے گزرا, کسی نے کوئی چیز پھینک دی. اب ہمارا تو ہے نا تمیز ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں پھینکنی ہے, کہاں رکھنی ہے. ہم لوگوں کا تو عالم ہے, ابھی ہمیں جوتی اتارنی بھی نہیں آتی, جوتی رکھنی بھی نہیں آتی ہمیں, ایسا عالم ہے. جوتی پکڑنی بھی نہیں آتی. اور اللہ میرے شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اتنا سخت سکھائے کہ جوتی کیسے فرمایا, جوتی ہمیشہ الٹے ہاتھ میں اٹھاؤ. لیکن اپنے استاد کی جوتی, اپنے باپ کی جوتی اور اپنے پیر کی جوتی سیدھے ہاتھ میں اٹھاؤ. کیا ادب دے گی, اتنا تک سکھایا. اور جوتی ہم لوگ کہتے ہیں ایک جوتی وہاں پھینکتے, ایک جوتی وہاں پھینکتے. یہاں تک کہ اپنے شیخ کی جوتی کی رکھنے کے لیے بھی کسی کی جوتی نہیں ہٹانی چاہیے. اب ہم لوگ آتے ہیں پاؤں رکھا, ایک جوتی ادھر کی, وہ ادھر کی, اپنی جوتی کھڑی کر دی. یہ بھی درست نہیں ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جہاں وہیں جوتی رکھ دی. دیکھ لیجیے اب عالم, دیکھیے اسی سے سوچ لیجیے ہمیں دین کتنا معلوم ہے, ہم نے کتنی تربیت پائی ہے. تو اب اس نے چیز پھینک دی, اب اس نے جو دیکھا سفید لٹھے پر کلف والا, اس پر پوری دال گر گئی. اس نے غصہ آیا, تیری ماں تیری بہن, یہ ہمارا نا سٹائل. اوے کون ہے؟ وہ بلڈنگ سے آواز آئی, ہاں بھائی کیا بات ہے؟ وہ کس بےغیرت نے دال پھینکی ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا نیچے آ. اچھا آتا ہوں. اب وہ جو نیچے آیا پہلوان چلا رہا ہے, یہ باڈی بلڈر, یہ مچھلی والے. اس نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ اس نے کہا بڑی مزیدار دال ہے, تھوڑی سی پیالی میں مل جائے گی. اب کہاں گیا غصہ؟ پہلوان کو دیکھتے گیا تھا, بھولو پہلوان کی طرح مجھے دھوبی پٹکان دے کر اوپر بیٹھ گیا تو میرا تو کچومن نکال دے گا. اب غصہ کہاں گیا؟ تو پتا چلا نا غصہ بڑا چلاک ہوتا ہے, ہمیشہ کس پر آتا ہے؟ کمزور کے اوپر. ہاں سبحان اللہ. اب اس لئی بات, اس غصے کے علاج کی ضرورت ہے. وہی بات ہے کہ اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دوا پاتا. اب ہمارا عالم کیا ہے, ہم تسبیحات پڑھ لیتے ہیں, تہجد پڑھ لیتے ہیں, تو اب اس کے بعد سبزی والے سے لڑتے جا کے کیا کہتے ہیں, جلال چڑھا ہوا ہے. وہ جی بابا جی کو بڑا جلال, گالیاں بکرے کہتے ہیں جلال چڑھا ہے, نعوذ باللہ. بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی فرما برداری عبادت کا یہ عالم تھا, اتنا آپ تلاوت رات میں تہجد پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. لیکن آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا, صحابی فرماتے کہ ما رأیت احدا, میں نے کسی شخص کو کائنات میں نہیں دیکھا آپ سے زیادہ مسکراتا ہوا. کہ آپ کا عالم, فکریں کتنی ساری, امت پر کیسا غم ٹوٹا ہوا, ہر طرف سے کفار کے حملے سازشیں سب کچھ ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی. اور ہم لوگ دو نفلیں پڑھ لیتے ہیں, تھوڑا سا دین کا کام کر لیتے ہیں, تھوڑا سا کاروبار سے ہو کر آ جاتے ہیں, بس اس کے بعد تو ماتھے پر ہر وقت تیبیاں یوں چڑھیے, اور جی جلال چڑھا ہوا ہے, امت کی فکر لگی ہوئی ہے, دین کا غم لگا ہوا ہے. کمال ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم ہے. یہ جو اخلاق ہیں یہ کس لیے ہیں؟ کتابوں میں پڑھنے کے لیے یا جلسوں میں سننے کے لیے؟ عالم یہ ہونا چاہیے, مسکراہٹ ہو. کیسی مسکراہٹ ہو بھائی, دکھاؤ تو. دیکھو ماشاء اللہ چہرہ بدل بھائی, مسکرا کے دکھانا. نبی کی سنت کیا ہے؟ مسکرانے کی ہے نا, تو لائیے مسکراہٹ سب چہرے پر, مسکرائیے جناب. دیکھیے ماشاء اللہ چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. سنت پر عمل کرنا چاہیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے اب ایک تو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ یہ, گھر میں گھسے جلاد فرعون, اب سارے بچے, کوئی پلنگ کے نیچے گھس گیا, کوئی الماری کے پیچھے چھپ گیا, بیوی بھی سامنے نہیں آ رہی, کیوں جلاد آ رہا ہے گھر میں فرعون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے کیسے؟ ہماری ماں فرماتی ہیں سبحان اللہ, مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. آج ہم لوگ دیکھیں دین کا کام کرنے والے, ہم لوگ دین کا کام کرنے والے کہلاتے ہیں نا, ہم لوگ دیکھیں سنت پر کبھی عمل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے, ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اپنے دستے مبارک سے مجھے نوالہ کھلایا. اور ہم عاشق رسول بنتے ہیں, ذرا اس مسجد میں بتائے کس نے اسے سنت پر عمل کیا ہے؟ ہم لوگ تو زنمرید ہی سمجھتے ہیں اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنمرید تھے گویا کے. آپ نے اپنے دستے مبارک سے نوالہ کھلایا اپنی بیوی کو, کیا کبھی ہم نے سنت پر عمل کیا؟ ہمت ہے کہ اس پر عمل کریں گے؟ اوہو 600 مریدی سکھا رہے ہیں مولوی صاحب. ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس فقیر نے اس پر عمل کیا ہے الحمدللہ. کیوں؟ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. آج کسی کی ہمت ہے دوڑ لگائے بیوی کے ساتھ؟ کہ لوگ جی مولوی صاحب تو پاگل ہو گئے, پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے. ہاں تو سنت اس کا نام نہیں ہے کہ تسبیحات پڑھ کے اور ہر وقت اور بس دماغ عرش پہ پہنچائے ہوئے, ایسا نہیں. مقصد کیا ہے؟ ہمارا ایک ایک عمل, ہمارا معاملات, ہماری عبادات, ہماری معاشرت, ہمارے اخلاقیات نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. تو اسی کے لیے یہ سب چیزیں, یہ بھی چیزیں اس میں شامل ہیں. دیکھیں نا, اب تبلیغ میں جاتے ہیں. کیوں صاحب؟ ایک تو تبلیغ میں جائے, اللہ کے راستے میں نکلو. جناب آئیے, کیسے سکھاتے ہیں؟ اکرام مسلم, محبت سے بات کرو اس سے. اب بتائیے فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو یہ عجیب بات ہے کہ ہم ساری دنیا سے محبت سے بات کریں اور بیوی اور ماں سے محبت سے بات نہ کریں. ان کے سامنے جو فرعون بن جائے, ساری دنیا کے سامنے تو بڑے میٹھے بنے ہوئے, وہ جی بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, کیسے مسکراتے ہیں, کیسے ہنستے ہیں, اور گھر میں جا کر جلاد بن جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اصلاح نہیں ہے میرے دوست. وجہ یہ ہے اس کی. اس لیے غصے کی بیماری, اب کیا ہے کہ غصے کی بیماری اس کا علاج ہو ممکن ہے, وہ یہ کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اپنے غلام کو مار رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جس کی جتنی اس پر قدرت ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم پر قدرت ہے. بس آپ نے دیکھا صحابی نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, فرمایا کہ بھائی اس کا انعام یہی ہے, نتیجہ یہ کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں. آزاد کر دیا اسی وقت فوراً. اس وقت اس کا کیا, آج ہم کو معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اگر ہم نے ماں باپ سے غلطی کی تو اب ماں باپ سے معافی مانگے, یہ تو ہماری بڑی بےزتی ہوگی. بےزتی کہ اگر ہم نے غلط کام کیا اس پر معافی مانگے, اوہ جی تمہاری بےزتی ہے. لیکن میرے دوستو, ہاں اللہ ایسے نہیں ملتا. ہزار خون تمنا ہزار غم سے, ہزار خون تمنا ہزار غم سے دل تباہ میں فرما روائے عالم ہے. یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ, یہ پوچھتا ہے میرے دل میں اب تیرا جلوہ کہاں اور کدھر تمنا کا عالم ہے. اللہ ایسے نہیں ملتا کہ ہم اپنی نفس کی بدماشیوں میں بھی لگے رہیں اور اللہ کو بھی پالیں. کہ چلو جی بیان سن لیں گے, تبلیغ میں چلے جائیں گے, حج و عمرہ کر لیں گے, تقریریں کر لیں گے اور نمازیں پڑھ لیں گے, اور اس کے بعد بیوی کی پٹائی, جھوٹ بولیں, کم تولیں, اور رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کریں, بہنوں کا حق نہ دیں, وراثت تقسیم نہ کریں, اور چاہے اللہ ہمیں مل جائے. کیسے ہو سکتے بھائی؟ تو لہذا جس طرح غصے کی بیماری اس کا علاج ممکن ہے. تو بیماری دو قسم کی ہے, مضمون کو مختصر کرتا ہوں. بیماریاں دو قسم کی ہیں, جتنی بیماریاں ہیں وہ دو قسم کی ہیں. روحانی بیماریاں, اخلاقی بیماریاں جس کو کہیں گے, جو ہمارے اندر کی, وہ دو قسم کی. نمبر ایک, ایک کہلاتی ہے جاہی بیماری. جاہی بیماری کیا ہے؟ جاہ کا مرض. یہ بھی ایک مرض ہے. وہ کیا ہو جی؟ میں وٹا چودھری ہوں, اس لیے میرے شیخ فرماتے دیکھو, اس لیے کہتے پینٹ, پینٹ میں اینٹ ہے, کہ وہ میں چودھری وٹا ہوا. وہ بٹھائیں گے ایسے. اب کوئی اچھا عجیب بات ہے, کہیں کہ جی کھانا کھائیے, او جی بھوک نہیں ہے, او جی کھا لے آپ کھانا, او نہیں بھوک نہیں ہے, او جی کھانا کھا لے. اچھا چلو جی آپ کہہ رہے ہیں تو کھانا کھا لیتا ہوں. اور بھوک کا عالم یہ ہوتا ہے, بھوک نہ ہونے پر عالم یہ ہوتا ہے کہ چھ روٹیاں کھا جاتے ہیں. بھائی آپ کو تو بھوک نہیں لگی ہوئی تھی, بول تو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سکتا. جیسے ایک میزبان تھا نا, مہمان سے کہا گلاب جامن اور کھائیے, او جی میں نے پہلے تین کھا لیے, او جی کھائے تو آپ نے چھ, لیکن یہاں گن کون رہا ہے, کھائیے. تو ہمارے یہاں اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے. ہمارے اس کو کیا سمجھا جاتے کہ جیسے اگر کہا نا کہ کھانا کھاؤ, اگر ہم نے فوراً کھانا کھا لیا, کہے گا دیکھو کیسا بھوکا ہے یہ, تو بے شرم کہیں کا فوراً کھانا کھا لیا. ہم لوگ اپنی عزت ایسی جھوٹی بنائی ہوئی ہے. لیکن میرے دوستو یہ بھی جھوٹ ہے. یہ جو ہمیں اچھا ہمیں بھوک ہوتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں, او نہیں جی بھوک نہیں ہے, ایسا ہوتا نا, یہ بھی جھوٹ ہے. یہ جھوٹا ہے یہ شخص, کیونکہ بھوک اور جھوٹ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بھوک اور جھوٹ جمع ہو نہیں سکتے. لیکن ہم منتظر ہوتے ہیں, نہیں جب تک دو تین دفعہ نہیں بولے گا ہو سکتا ہے کم کھائیں گے نہیں, ایسا ہم نے کو بنایا ہوا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے. اب یہ کیا حب جاہ کا مرض ہے؟ ذرا مجھے فلاں جگہ بٹھاؤ, فلاں وہ مجھے وہاں کیوں بٹھایا, اور مجھے بوٹی ایسی نہیں دی, سارے مرغی کی ٹانگ اس نے کھا لی, مجھے مرغی کی ٹانگ کیوں نہیں دی, اٹھ کے بھاگ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹی جھوٹی ہم نے انا بنائی ہوئی ہے. یہ حب جاہ کا مرض ہے. اور ایک ایک ہمارے اندر اور بھی چیز ہے, یہ مولویوں کی, مولوی اپنی طرف سے بناتے, بس مولویوں کی چھوڑو, بس ہماری مرضی وہ کریں گے. یہ بھی علامت تکبر کے مرض کی ہے. ہاں یہ بھی خطرناک علامت ہے, ٹھیک نہیں ہے. کیوں اپنے کو بڑا سمجھ رکھا ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, میں کسی کی نہیں سنوں گا. ایسا نہیں میرے دوست. اب تکبر کا مرض کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھنا, اپنے کو وی آئی پی سمجھنا, کسی دیندار کے لیے جائز نہیں ہے, کسی عالم کے لیے, کسی مولوی کے لیے, کسی مقرر کے لیے جائز نہیں ہے. کہ جس آدمی کی داڑھی نہ ہو اس کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. جی جناب, مسئلہ تو بتایا جائے گا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, داڑھی کا منڈانا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن جس کی داڑھی نہ ہو اس کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. یا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. کہ دیکھو نالائک کو دیکھو اور اپنے دل میں کہہ رہے تھے کیسا منحوس کیسا ہے, فلاں ہے فلاں ہے, اور دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں. نہیں, جائز نہیں ہے. یہ بھی یہ تکبر کا مرض ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا. ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ کافر سے کہ کفر سے تو نفرت کرو لیکن کافر سے بھی نفرت مت کرو. کیوں؟ آج کلمہ پڑھ لے گا مسلمان ہو جائے گا, بتاؤ کیا عالم ہوگا. اس سے بھی منع کیا. اور کسی مسلمان کا کیا ہے؟ داڑھی والے کیا عالم ہوتا ہے؟ کوئی کسی نے تکبر کیا اور داڑھی پتا چلا داڑھی ہے, دیکھتے ہیں کہ داڑھی منڈوا کے پھر ویسے ہی حرکتیں شروع کر دیتے, نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑنا شروع کر دیتے. ہاں, اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے بھائی کہ دیکھو میں داڑھی ہے, میں فلاں تقریر کر رہا ہوں, میرا مدرسہ ہے یا میں تبلیغ میں جا رہا ہوں, دیکھو میں کتنا میں بڑا آدمی ہوں میں, اور دیکھو اس نالائک کو ایسے کرتا ہے. جائز نہیں ہے بھائی, حرام ہے حرام, گناہ ہے گناہ. اب اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں, یا اللہ آپ نے اپنے کرم سے مسجد میں بلا لیا, آپ نے مجھے توفیق دی ہے, یا اللہ جیسے آپ نے مجھے توفیق دی یہ بھی میرا بھائی ہے اسے بھی توفیق دے دیجیے, یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے داڑھی عطا فرمائی میرے بھائی کو بھی داڑھی کی توفیق دے دیجیے, یا اللہ مجھ پر آپ نے فضل کر دیا میرے بھائی پر بھی یہ فضل فرما دیجیے. ایسے ہونا چاہیے, اپنے کو کچھ نہ سمجھے. یہ نہیں کہ میں نے داڑھی رکھی, کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی, آپ نے مجھے توفیق دی میرا بھائی ہے, میں چاہتا ہوں اللہ میاں یہ بھی فرما بردار آپ کا بن جائے, اس کو بھی ایک مٹھی داڑھی عطا فرما دیجیے. حقارت نہیں آنی چاہیے. دیکھیں نا, اس لیے نصیحت کرنا آسان کام نہیں ہے. ہاں, دین کے کام کرنے والی ذمہ داری ہے کہ ایسے نصیحت کریں کہ اپنے اس وقت اپنے دل میں اپنے کو حقیر سمجھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ میں تو بڑا وی آئی پی ہوں اور سارے نالائک بیٹھے ہوئے. جو اپنے کو وی آئی پی سمجھے دوسروں کو نالائق سمجھے, سب سے بڑا نالائق خود یہ ہے. اس لیے مقرر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت میں بھی اپنے کو بھنگی سمجھے اور سب کو شہزادہ سمجھے, شہزادوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو بھائی ایسا نہ کرو. تو نصیحت کا دیکھیے, مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے, حضرت کی مجلس میں ایک شخص آیا, اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے, اور مردوں کے لیے شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, یہاں تک کہ جو چادر اوڑھتے نا یہ بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکنی چاہیے. آیا, اب حضرت نے سب کو بھیج دیا, اس سے کہا آپ رک جائیے, سب کو بھیج دیا. اس نے کہا حضرت خیریت کیسے؟ فرمایا کہ بھائی دیکھو سب کو بھیج دیا ہے, بات یہ میرے اندر ایک بیماری ہے, میرے اندر ایک مرض ہے. کہا حضرت خیریت؟ کہا میں کھڑا ہوتا ہوں, میرے اندر مرض یہ ہے, میری شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو جاتی ہے, ذرا تم دیکھو میری شلوار ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے. اب وہ رونے لگا. اس نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے, اتنے بڑے عالم, شریعت و سنت پر چلنے والے, آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے, حضرت یہ مرض تو میرے اندر ہے. اس نے فوراً اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی. دیکھا آپ نے صاحب, یہ ہوتی ہے دین کی خدمت. اس نے فرمایا کہ دین کا کام کرنا یہ آسان نہیں ہے کہ ہم سمجھے بس منہ اٹھا کے چل پڑے, ایسا نہیں ہے. اس کی ذمہ داری ہے دین کے کام کرنے والے کی کہ اپنے کو حقیر سمجھے. دادا یہ تکبر کا, اب ہمارے ہاں غیبت ہے, کوئی گناہ, یہ فلاں ایسا کر رہا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے, دیندار بھی آپس میں بیٹھ کر غیبتیں کرتے کہ فلاں یہ کر رہا ہے فلاں وہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے, اور یہ غیبت کا مرض زنا سے زیادہ گناہ ہی ہے. لیکن ہمارا دیندار دیکھیں ہماری مجلسوں میں یہی چلتا رہتا ہے. اس مرض کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ کہ اگر غیبت جس کی اس کو پتا چل گیا, اس سے معافی مانگے, اس کو پتا چل گیا اسے بھائی میں نے آپ کی غیبت کی, اللہ مجھے معاف فرمائے. میرے مرشد نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کا بیٹا نالائق ہو تو وہ پسند کرے گا کہ میرے بیٹے کی برائی جگہ جگہ ہو, چاہے وہ فلمیں دیکھتا ہے چرسی شرابی بھی ہے, پسند کرتا ہے کوئی کام؟ فرمایا جس طرح ابا پسند نہیں کرتا ربا بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ نافرمان تو ہے لیکن تم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر غیبتیں کرو اور برائیاں کرو. اچھا بات کہتے ہیں غیبت سمجھاؤ یہ غیبت ہے, کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب واقعی خدا کی قسم یہ گناہ کرتا ہے. ارے بھائی اسی کو تو غیبت کہتے ہیں, اور اگر وہ یہ کام نہیں کرتا اور ہم نے کہا وہ یہ کرتا ہے تو اس یہ تو بہتان ہوا جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. لہٰذا اس کا کیا, جس مجلس میں غیبت کی اس کو پتا نہیں چلا, جس مجلس میں غیبت کی وہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے بڑی نالاکی کے کام دیا, ایک مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے, اللہ ہمیں معاف کرے, دعا کرو اللہ ہمیں بھی معاف کرے اسے بھی معاف کرے, اور قل اللہ شریف تین مرتبہ پڑھ کے اس کا ثواب اس کو پہنچا دے تاکہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے جو ثواب ہے کہ اللہ نے کس سے ثواب دیا, کہا یہ فلاں بندہ ہے, کہ اچھا چلو بھائی یہ تو میرے اتنا محسن بھائی ہے کہ میرے لیے اتنا ثواب بھیجا اس. لہٰذا یہ ہے غیبت کی بیماری, حسد کی بیماری, وہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے, اس کا مدرسہ کیوں چل رہا ہے, وہ اتنے کیوں چل رہا ہے, لوگ اس سے کیوں دین سیکھ رہے ہیں, یہ بھی ایک مرض ہے. اس کی دکان پہ گاہک اتنے کیوں آتے ہیں, لوگ اس کی عزت کیوں کرتے ہیں, یہ حسد. اور اگر اس کو کوئی تکلیف ہو جائے تو اچھا ہوا اس کو, بہت اچھا ہوا. اب یہ حسد کی بیماری. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے, جل کر راکھ, ایسے ہی نیکیاں جل کر راکھ. خطرناک مرض ہے, اصلاح کی ضرورت ہے. دادا اس لیے حسد جس سے ہو اس کے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ نے اس کو نعمت دی اور دیجئے, اس کو نعمت مجھے بھی دیجئے, اس کو اور دیجئے, اسے اور اس کے پاس بیٹھے اسے دعائیں کریں, سلام کریں اس کو. اور تکبر کے مرض کا بھی یہ علاج ہے کہ تکبر جس کو اس کو چاہیے کہ سلام کرے, سب کو سلام کرے اور پہل کرے سلام میں. عجیب بات یہ کہ مسلمان آج کل سلام ہی نہیں کرتے, اور اگر کوئی کر بھی لے تو دوسرا جواب نہیں دیتا, سلام کرے السلام علیکم, دوسرے کہے وعلیکم السلام, سلام کرنا چاہیے ابے سمجھ گئے السلام, جواب ہی نہیں دیتے. یہ بھی تکبر کا مرض ہے, کیوں نہیں جواب دیتا. لہٰذا جو سلام میں ابتدا کرے گا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں البادی بالسلام بری من الکبر, جو سلام میں ابتدا کرنے والا ہے اس کو تکبر سے برات کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے, سبحان اللہ. اس طرح اور بھی امراض ہے, مستحد چونکہ مجلس ہے تفصیل ایک کچھ فارمولے بتا دیا. اچھا یہ تو ہوئی جاہی بیماری, میں نے عرض کیا تھا کہ جاہ کا مرض کہ اپنے کو بڑا سمجھنا, وی آئی پی سمجھنا, لہذا سارے جھگڑے اسی میں. اور دوسری جو بیماری کی قسم ہے وہ ہے شہوت کی بیماری. شہوت کی بیماری دو قسم ہے, ایک تو ہے دنیا کی محبت, میری فیکٹری, میرا کاروبار, میری مکان, میری موٹر, میرا موبائل, میرا ایئر کنڈیشن, میں مالدار, اتنا ہر وقت اسی میں لگے اللہ اور رسول کو بھول گئے, نماز نہیں پڑھنا کیوں جی فیکٹری میں فرصت نہیں ملتی, دکان سے فرصت نہیں ملتی, یہ دنیا کی محبت ہے, یہ بھی شہوت میں داخل ہے. کیونکہ اور اس کا علاج کیا ہے, یہی سوچے جب میں مروں گا فیکٹری جائے گی, کاروبار جائے گا, موبائل جائے گا, ایئر کنڈیشن جائے گا, قالین قبر میں جائے گا, روپیہ ڈالر اور اکاؤنٹس کے پیسے اور گھڑیاں, چشمے, موبائل, جوتے, یہ سب ساتھ جائیں گے بھائی ہمارے. تو جس جو چیز جانے والی نہیں ہے اس سے کیا دل لگانا, اس کو استعمال تو کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دے, اس کو استعمال کرے لیکن دل نہ لگائے اس سے. کیا مطلب, اس مال کی خاطر سے اللہ کی محبت میں فرما برداری میں کمی نہ کرے. جیسے نماز کا وقت ہوا, اب دکان کھلی ہے, گاہک بیٹھا ہوا ہے, اس وقت اللہ کی محبت کا تقاضا یہ دکان بند کرے اور فوراً مسجد چلے جائے, سبحان اللہ. ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ملے گا جناب, کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہے کہ اللہ کب آپ کی طرف سے منادی پکارے گا اور میں جلدی سے دکان بند کر کے آپ کے حضور میں پہنچ جاؤں گا. اور یہ شعر پڑھتا ہوا آئے گا, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. وہ منتظر ہے کہ کب میرے مالک کی طرف سے بلاوا ہے, چاہے وہ فجر میں بلائے فجر میں بھی جاؤں گا. واہ یہ عاشقت. تو یہ حب جا کی, حب با کی ایک قسم, شہوت کی ایک قسم یہ ہوئی. دوسری قسم کیا ہے, یہ عورتوں کی محبت. فوارت آئی اس کو دیکھ رہے ہیں, دیکھ یار کیڑی سونی کڑی ہے یار, فلمیں دیکھنا, تصویریں دیکھنا, لڑکوں کے ساتھ عشق بازیاں لڑانا, ان کو موبائل دلا رہے ہیں, ان کے موبائل میں بیلنس ڈال رہے ہیں, ان کو کے ایف سی کے برگر کھلا رہے ہیں, ان کو نئے نئے جوتے لے کر دے رہے ہیں, ان کو کپڑے دلا رہے ہیں, لیکن انہی کو کہو مسجد میں پیسہ خرچ کر دو, نہ جی نہ, ناچ دیکھنے کے لیے پیسہ خرچ کیے جا رہے ہیں, شادی میں نچانے کے لیے لاکھوں لاکھوں روپے خرچے ہو رہے ہیں, فاحشہ عورتوں کو بلانے کے لیے, لیکن اتنی توفیق نہیں ہے مسجد میں پیسہ دے دے, مدرسے میں پیسہ لگائیں, کسی غریب کو دے دیا, کسی بیوہ کی خدمت وہ کر دی,
نہیں اتنی توفیق نہیں ہے، یہ علامت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں آدمی کے خرچ سے پتا چلا لیتا ہوں اس نے پیسہ کہاں سے کمایا. فرماتے ہیں جس کا مال حرام میں خرچ ہو رہا ہے اس کا مطلب اس نے کمایا ہی حرام سے ہے، اور جس کا مال حلال میں خرچ ہو یہ علامت ہے اس نے کمایا بھی حلال سے ہے. فرماتے ہیں میں پتا چلا لیتا ہوں. ہاں اس نے دیکھے اب پتا جا شادی میں رنڈیوں کو نچانے کے لیے تو لاکھوں روپے ہو رہے ہیں، او پتا نہیں کہاں کہاں سے بلائی جاتی ہیں، لیکن مسجد والا کوئی پہنچ جائے تو اس کو 100 روپے پکڑا دیتے ہیں. کسی چلو کسی غریب کی شادی ہے اس کی کوئی مدد کر دے، نہیں توفیق. یعنی دبئی یورپ امریکہ کے لیے پیسے خرچ، حج و عمرہ نہیں کرتے، یہ عالم ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ باہ کی بیماری ہے میرے دوستو، کام تو نہیں آئے گا نا. لہٰذا اس لیے لڑکوں کی محبت، عورتوں کی محبت، فلمیں دیکھنے میں ٹائم گزار رہے ہیں اور فلاں سے کبھی اس سے عشق بازی، زنا، بدماشی، شراب کے منشے میں پاگل، تو یہ جو مرض ہے یہ باہ کا مرض ہے، شہوت کا مرض، کہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. دیکھ لو ایک لڑکی مان لو 16 سال کی بڑی سونی کڑی ہے کہ جس کو دیکھ کر سب کی آنکھیں پھڑک رہی ہیں اور کہہ رہے اینو تو ویک یار کتنی سونی کڑی ہے یار. لیکن وہی لڑکی میرے دوستو جب بڈھی نانی ہو جائے گی، اب دیکھے گا اس کو، نانی کو کوئی پوچھتا ہے کیسی کیسی اداکارائیں تھی کہ جن کا ڈانس دیکھنے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی، ان کا ٹائم نہیں ملتا تھا کہ اس کا مجرا کرانا ہے، ٹائم نہیں ملتا تھا، لاکھوں روپے دینے کے باوجود آج وہی بڈھی ہو گئی ہیں. اب وہ مٹکاتی بھی آئے فلاں مقام کو، تیتر کے مقام کو، اب کوئی ڈانس دیکھنے جائے گا اس کا؟ ہاں تو جو بڈھیاں ہونے والی ہیں، جو گلنے سڑنے والی ہیں، ان سے کیا دل لگانا بھائی. ہاں اپنی بیوی پر قناعت کرے، بیوی سے پیار کرے، اپنے جو جذبات ہیں بیوی پر فدا کرے، اس سے محبت کرنا. دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے شوہر محبت سے بیوی کو دیکھے، بیوی محبت سے شوہر کو دیکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کتنی بڑی نعمت، یہ اپنی بیوی کو اور دوسرے کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے. کہتے ہیں نا لعنتی کام کرتا ہے، منحوس نہ ہوئے تھے تو منحوسوں والا کام کرنے والوں کو منحوسیت نہیں ملے گی. نتیجہ کیا ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، نور ملتا ہے اسے. اب ضرورت ہے نظر بچائے، مت کسی کی ماں بہن کو دیکھیں اپنی نظر، اور لڑکوں سے خصوصاً بہت احتیاط کریں، یہ فتنہ بھی عروج پر ہے کہ لڑکوں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں، شراب پی رہے پلا رہے ہیں، اس کو پیسے دے رہے ہیں. وہی لڑکے کی جب مونچھے داڑھی نکل آتی ہے اب اس کو کوئی دیکھ کر آنکھیں مارتا ہے کیوں جناب؟ جب مونچھے داڑھی نکل آئی اب اس کو کوئی موبائل دلائے گا، موبائل میں بیلنس ڈالے گا؟ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کمر جھکے مسلے کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. اب نانا نانی کو گلاب جامن کھلائے گا، اس کو کیا لڈو پیٹیاں، کیا لڈو پیٹھی، ہاں لڈو پیٹھی کھلائے گا اس کو نانی نانا کو، اور پاوے پاوے نہاری اور گورمے کے نان خطائی یہ کھلائے گا؟ اس کو کوئی پوچھے گا؟ جوس بھی نہیں پوچھے گا، بلکہ مفت کا محرم کا شربت بھی نہیں پلائے گا بڈھا بڈھی کو، کیوں جناب؟ کوئی پوچھتا ہے؟ اس کو تو مفت کا شربت بھی نہیں دیتے، بلکہ اس کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے کہ بڈھا کہاں سے آ گیا. اور جوان دیکھ لو سارے موٹر سائیکلیں بھی پی پی ٹین ٹین پی، گاڑیاں بھی لائے سائڈ پہ لگ رہی ہے، یہ عالم ہے. اور بڈھا بےچارا کھڑا ہے، وہ ایسی کمر کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ عالم. کیا کر رہے ہیں میرے دوستو ہم اپنی زندگی کو کہاں برباد کر رہے ہیں؟ سوچنا یہ ہے کہ آخر میں ہمیں ملے گا کیا. جن لوگوں نے ساری زندگی زنا، بدماشی، بدفیلی، شراب میں گزاری، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کیا ملا، ذرا پوچھنے کی ضرورت ہے. عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ہم خود سوچیں کہ ہم انٹرنیٹ پر جو بدماشیاں کر رہے ہیں، تصویریں فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ ذرا ہمیں اللہ نے عقل دی ہے نا، ہماری عقلوں میں پخانا گوبر تو نہیں بھرا ہوا نا، ذرا ہم سوچیں کہ کیا ملے گا، کس چیز کے پیچھے اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنے اوقات برباد کر رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے نا، جانور تو نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، سوچنے کی ضرورت ہے. ذرا ایک اب سوچیں، ایک منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ یار میں اپنی زندگی کہاں لگا رہا ہوں، کن کے چکروں میں گزار رہا ہوں، ان فلموں سے، ان لڑکیوں سے، ان عورتوں سے مجھے کیا ملے گا؟ اور پھر وہی لڑکی اب کہتے ہیں جی صاحب مولوی صاحب کیا پتا، وہ تو ہماری خاص یار ہے. تو میں کہتا ہوں جس کو تم یار کہتے ہو ذرا اس کو بتا دو میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، بتائیے وہ یار پوچھے گی؟ اب پیسے ہے نہیں، جب تک مال تھا جیب میں میری وہ کہتی تھی میں ہوں تیری، اور جب مال گیا وہ ہوئی پرائی. مال نہیں ہے پوچھتے بھی نہیں ہے کوئی، بتاؤ کنگال کو کوئی پوچھتا ہے بھائی؟ کیوں جناب؟ آپ کہتے ہیں مجھے تم سے بڑا پیار ہے. کہا اس نے سنا نا مکالمہ سنیے, میں نے کہا دل روبا, اس نے کہا بیلنس بھجوا. میں نے کہا پیسے نہیں, اس نے کہا کیسے نہیں. میں نے کہا مہنگائی ہے, دیکھتی نہیں پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا. میں نے کہا مہنگائی ہے, اس نے کہا جا ایسے تو میرا بھائی ہے. یہ عالم ہے. کون پوچھے گا میرے دوستو؟ مال نہیں ہے کوئی پوچھنے والا ہے, بتا کتنے خوبصورت جوان ہو, پوچھے گا کوئی اس کو؟ اس لیے میرے پیارے دوستو اپنی زندگی کو ان چیزوں پر برباد کرنا حماقت اور بیوقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ اگر میں نے کوئی بات غلط کہی ہے اس دوران میں آپ کو حق حاصل ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب تم جھوٹ بول رہے ہو, یہ ایسا نہیں ہوتا. اگر میں کوئی حسین لڑکا یا لڑکی بڈھا اور بڈھی نہ ہوتے ہو تو آپ کہیں گے تم نے یار جھوٹ بول رہے ہو, ہمارے پاس تو ایسی سونی کڑی ہے, وہ منڈا ایسا ہے کہ واہ واہ سورج اور چاند کی طرح ہے. لیکن ذرا وہ چل مان لو وہ 16 سال 18 سال کا خوبصورت بھی ہے, لیکن لیٹرین میں کیا کرتا ہے؟ کیا اس کے مشک و زعفران نکلتا ہے یا ارکے گلاب نکلتا ہے اس کے پیشاب کی جگہ سے؟ تو جناب کوئی ایسا حسین ہے؟ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل جو عطا فرمایا اپنے پر فدا ہونے کے لیے, اپنی رضا اور خوشی کے لیے عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے. اس کے لیے ضرورت ہے کسی اللہ والے کی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ والوں کی صحبت میں اثر رکھا ہے. قریب جلتے ہوئے دل کی اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے. لیکن اللہ والوں سے سچے اللہ والے مراد ہیں, وہ پیٹو پیر مراد نہیں ہے. اتنی موٹی موٹی توندے نکال کے تو خود بعد میں آتے, توند پہلے آتی ہے ان کی, 3-3 فٹ آگے توندنے کے لیے. وہ نہیں جو نہ خود نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں, نہ وہ بھی ظالم, ان کا کام بھی یہی ہے مجرے دیکھنا, وہ بھی یہی کام کرتے ہیں فلمیں بدماشیوں میں. لہٰذا وہ نہیں, سچے اللہ والے کون؟ جو شریعت و سنت پر عمل کرنے والے ہوں, جو اللہ کی رضا اور خوشی پر عمل کرتے بھی ہوں, سکھاتے بھی ہوں کہ بھائی اللہ کو راضی اور خوش کرو. یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے, ہم بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں. ہمارا مال, ہمارے کاروبار, ہمارے موبائل, ہماری گاڑیاں, ہمارا روپیہ پیسہ کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا. ذرا اس آخرت جو ہمارا وطن ہے اس وطن کی بھی تیاری کرے. ایسے اللہ والوں کے پاس بیٹھے, اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی صحبتوں میں اثر رکھا ہے کہ اس سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت میں کمی اور گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ کچھ بیماریوں کا ذکر کیا, کچھ کا ذکر جو نہ ہوا, اپنے کرم سے اللہ ہمیں 100% جملہ روحانی بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما, ہماری صورت اور سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, ہمارا ظاہر و باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے, ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی گندگی کو نکال کر اپنی محبت کامل عطا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, علماء ربانیین کی محبت عطا فرما, نیک دوستوں کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما دیجئے, اپنی رضا اور خوشی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما کر اپنی محبت والا دل بنا دیجئے, اور ہماری غفلت کو توجہ سے تبدیل فرما دیجئے, ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے, ہمارے دل کے آگے کھول دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. اور جس اللہ والے کی یا اللہ آپ کے علم میں جس اللہ والے کی صحبت میں ہماری اصلاح مقدر ہے, اس اللہ والے کے پاس ہمیں بھیج دیجئے, اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجئے, اور ہمیں اس سے اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. 100% ہمیں ایک ایک گناہ کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما کر ہم سب کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا دیجئے. اور یا اللہ جملہ جائز حاجات میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے, پہلے مرض کو اہل شفا بنا, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.